يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں. اور سورہ حج اس کے شروع کا مضمون بھی قیامت کا ہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. شیء عظیم ہے، بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے سے کیسی محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا جب یہ زلزلہ آئے گا قیامت کا تو وہ دودھ پلانے والی ماں بھول جائے گی اپنے بچے کو. مرضعۃ عما ارضعت، الفاظ ایسے استعمال فرمائے کہ وہ انسانوں کو بھی شامل ہیں، جانوروں کو بھی. جانوروں میں جو دودھ پلانے والی جو مادہ ہے وہ بھی بھول جائے گی اپنے بچے کو. وتضع كل ذات حمل حملها، اور جو جانور جائے جو مائیں حاملہ ہوں گی ان کے حمل وضع ہو جائیں گے. یہ اس قدر سخت زلزلہ ہوگا کہ وضع حمل ہو جائے گا. وترى الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں. وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. تو یہ قیامت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی یہ دو انگلیاں، یہ شہادت کی انگلی اور یہ بیچ والی انگلی، ایسے کر کے یوں کیا اور فرمایا کہ میں اور مجھے اور قیامت، مجھے اس طرح بھیجا گیا ہے کہ میرے اور قیامت میں اتنا فاصلہ ہے. یہ فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ ہے. یوں کر کے فرمایا ہے مجھے اس طرح بھیجا گیا ہے کہ میرے اور قیامت میں اتنا فاصلہ ہے. یہ اب اس میں کتنا فاصلہ رہ گیا، اور حضور کو گزرے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو چکا، تو 1450 سال قریب قریب سمجھ لیجئے، اور پھر اب کتنا قرب ہو گیا قیامت سے. تو بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، اور چھوٹی علامات سب ظاہر ہو چکی ہیں، تقریباً چھوٹی علامات قیامت ظاہر ہو چکی ہیں، تو اب تو قرب بڑھتا جا رہا ہے. تو فرمایا اقترب علی، یہ تو گویا یہ آیت تو آج کے دور کے بارے میں ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں ہیں. اور یہ قربانی کی جو آیات آج گزری اور حج کی آیات گزری، ان میں یہ بات فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالو تقوا منکم، نہ تو ان کے خون اللہ تک پہنچتے ہیں تمہاری قربانیوں کے، اور نہ ہی گوشت پہنچتے ہیں. ولكن ینالو تقوا منکم، اللہ تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور دیکھیے روح جو قربانی کی روح ہے نا، وہ تو آج ہم سے نکل چکی. روح یہ ہے کہ اللہ یہ میں جانور کے گلے پر جو چھری پھیر رہا ہوں، اسی طرح اگر آپ کے حکم کے خلاف جو بھی میرے دل میں خواہش پیدا ہوگی میں اس پر اسی طرح آپ کی مرضی کی، آپ کے حکم کی چھری پھیر کر اس خواہش کو ذبح کر دوں گا. یہ ہے روح قربانی کی، آپ کے حکم کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف میرے دل میں جو خواہشات پیدا ہوں گی میں اسی طرح ان پر ان کو ذبح کر کے رکھ دوں گا، چھری پھیر دوں گا آپ کی مرضی. یہ قربانی کی روح ہے. اور اگر اس خواہش کے خلاف عمل ہو جائے، اس خواہش کے مطابق عمل ہو جائے ناجائز خواہش کے، تو توبہ میں دیر نہیں لگاؤں گا. بس یہ روح ہے پوری قربانی. اگر ظاہر ہے انسان ہیں ہم، غلطیاں تو ہوں گی، گناہ ہوں گے ہم سے. تو ایک تو یہ جذبہ کہ آپ کی مرضی کے خلاف جو بھی تمنا خواہش آرزو پیدا ہوگی اس پر میں اسی طرح چھری پھیروں گا جیسے میں آج اس جانور پہ چھری پھیر رہا ہوں, اس کو ذبح کر کے رکھ دوں گا. اور اگر عمل کر بیٹھا اس پر, آپ کی نافرمانی کر بیٹھا, تو توبہ میں دیر نہیں لگاؤں گا. جس کو یہ چیز حاصل ہے دراصل قربانی اس کی قربانی ہے. عید الاضحیٰ پہ قربانی ایسے شخص کی قربانی ہے, ورنہ واجب تو ادا ہو جاتا ہے سب کا, واجب تو سب کا ادا ہو جاتا ہے جو قربانی کرتے ہیں. لیکن جس کو یہ, جس کے جذبات یہ ہوں, جس کا عمل یہ ہو, اصل قربانی اس کی ہے. تو فرمایا یہ جو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے, تقویٰ یہ وہی تقویٰ یہی ہے. یہ دو چیزیں تقویٰ ہیں, کہ خواہشات کو قربان کرنا, ناجائز خواہشات کو, اور اگر ان کے مطابق عمل ہو جائے ناجائز خواہشات کے مطابق تو توبہ میں دیر نہ لگانا. یہ چیز اللہ تک پہنچتی ہے. اور یہ جو آیت ہے والبدن جعلناها لكم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, کہ جو اللہ کی شعائر کا احترام کرے گا, یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ قرار دیا کہ یہ میری نشانیاں ہیں. قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں. اور آگے یہ فرمایا ذالک و من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو میری نشانیوں کا, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہو. اچھا, شعائر اللہ بہت سارے ہیں. جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ سب شعائر اللہ, اللہ کی نشانیاں ہیں. مسجدیں شعائر اللہ ہیں, بیت اللہ شعائر اللہ ہے, مسجد نبوی شعائر اللہ ہے, قرآن کریم شعائر اللہ میں داخل ہے, یہ قلم جس سے ہم لکھتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں داخل ہے, کیونکہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے نون والقلم وما یسطرون. الذی علم بالقلم, یہ علم جو ہم سیکھتے ہیں یہ قلم سے سکھایا اللہ نے, اس کو ذریعہ بنایا ہے. تو خلاصتاً یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے اندر جن چیزوں کو قابل عظمت قرار دیا گیا ہے وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. لہذا والدین یا جس کے جو والدین میں سے کوئی ایک ہوں, وہ علماء, قرآن کریم, دینی کتابیں, مسجدیں, اہل اللہ, یہ سب کے سب شاعر اللہ میں داخل ہیں. اور ان کی اور فرمایا جو شاعر اللہ کا احترام کرے گا یہ اس کے دل کے تقویٰ کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے, ہم نے تو حضرت والا سے ڈانٹ بھی سنی ہے ان چیزوں پر. تربیت لیتے تھے, جاتے تھے حضرت کے پاس تو ڈانٹ بھی پلاتے تھے حضرت, اور اکثر شفقت غالب رہتی تھی لیکن ڈانٹ بھی پلاتے تھے, ڈانٹتے تھے, سزا بھی دیتے تھے. تو غصہ بھی فرماتے تھے لیکن اس غصے میں ایک شفقت ہوتی تھی. ایک دفعہ بھری مجلس میں مجھ سے فرمایا کہ یہ بیان کرو, لیزدادو ایمانم مع ایمانین کی تفسیر بیان کرو, جو تین تفسیریں ہیں وہ بیان کرو. میں بھول گیا بالکل, ایسے میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. حضرت نے فرمایا بے وقوف, میرے ساتھ رہتے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا, چلو پڑھو میرے ساتھ. پھر تو خود ہی تفسیریں پڑھوائیں, خود پڑھوائیں, میں پڑھتا گیا, حضرت پڑھتے گئے. وہ ڈانٹ حضرت کی جو ہے, اور بھی بعض مواقع پر ڈانٹ پڑی, اس کے انوارات, اس کی برکات آج تک محسوس ہوتی ہیں. سی اللہ والوں کی ڈانٹ میں بھی, ان کی سزاؤں میں بھی نورانیت ہوتی ہے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. کس کس ادائے ناز پہ قربان جائیے, انعام دے رہے ہیں تو عنوان سزا کا ہے. اگر مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ علوم کا شعر ہے, تو بہرحال یہ بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی. ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ اللہ والوں کا حلیہ, انبیاء علیہ السلام کا صحابہ جیسا حلیہ تو ہم نے بھی بنا لیا, یہ حلیہ ظاہر تو ہم نے بھی بنا لیا, لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا باطن بھی کچھ مشابہت ہے اس انبیاء والے باطن کے ساتھ اور صحابہ والے باطن کے ساتھ؟ تو یہ کیسے پتہ چلے, یہ ایک سوال میرے دل میں بہت عرصے سے تھا. تو قرآن کی تلاوت کے دوران اس آیت پر پہنچ کر یہ اشکال حل ہوا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں کیا ہے, یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اگر شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. اب دیکھنا یہ ہے والدین کا کتنا احترام ہے, دینی کتابوں کا کتنا احترام ہے, اور قلم کا کتنا احترام کرتا ہے, سیاہی کا کتنا احترام کرتا ہے, اور تپائی کا جس پر دینی کتابیں رکھی جاتی ہیں اس کا. ہمارے بزرگوں نے اسی لیے یہ چیزیں سکھائی ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے جو یہ تمام اس پر عمل کر رہا ہے. یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں بھی تقویٰ ہے, اس کا ظاہر تو ہے ہی متقی جیسا لیکن اس کے دل میں بھی تقویٰ ہے, اس کا باطن بھی متقی ہے. یہ علامت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی, ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. یہاں پر بھی اس آیت سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جو لوگ ہمارے نبی کے پاس آ کر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا. معلوم ہوا ادب, شاعر اللہ کا احترام, تعظیم, ہر وہ چیز جو اللہ کے ہاں قابل احترام ہے اس کا ہم ادب کریں, تعظیم کریں, جس کو شریعت نے قابل احترام قرار دیا ہے بس ہم اس کا ادب کریں. اس میں یہ تمام بڑی چیزیں, بیت اللہ, مسجد نبوی, مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, یہ سب شامل ہے, قرآن کریم شامل ہے, دینی کتابیں شامل ہیں. چھوٹی چیزیں آ جائیے, یہ روشنائی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کچھ لکھتے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوئی, تشریف لے گئے فراغت کے لیے, جب سطر کھول رہے تھے تو ہاتھ پر ایسے نظر پڑی تو روشنائی لگی, بس وہیں سے باہر آئے کہ یہ اعلی علم ہے, اس سے علمی باتیں لکھی جاتی ہیں. میں اس بیت الخلاء میں آ گیا اس کو لے کر, اس کو دھویا, صاف کیا اور پھر فراغت کے لیے تشریف لے گئے. اور حضرت ہم لوگوں کو ڈانٹتے تھے, کتاب کے اوپر قلم مت رکھو, قلم کے اوپر کتاب مت رکھو, کتاب کے اوپر چشمہ مت رکھو. آج تو لوگ قرآن کے اوپر پڑھا قرآن اور وہ چشمہ اوپر ہی رکھ دیا قرآن کے, یہ قرآن کا احترام سیکھا ہے لوگوں نے. العیاذ باللہ, حرمین شریفین میں تو ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے, میں کیا بتاؤں. اور ہمارے ایک ساتھی نے ایک عرب سے کہہ بھی دیا کہ آپ لوگ ہم کو یوں کہتے ہو, یہ ادب ہے آپ کا؟ وہ خاموش ہو گیا. قرآن کو یوں رکھنا, ایسے کرنا, چپلوں کے ساتھ, یہ بھی منظر میں نے دیکھا, چپل کے ساتھ زمین, ایک طرف چپل, اس کے برابر میں قرآن رکھ دیا زمین پہ. یہ ادب ہمارے مشائخ نے سکھایا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کرو ورنہ تمہارے دل میں تقویٰ نہیں ہے. اس کا مطلب علامت ہے تمہارے دل میں تقویٰ نہیں, تم نے ظاہری متقین جیسا ظاہر بنایا ہے, باطن تمہارا بنا ہی نہیں ابھی. تو جب میں نے حضرت سے یہ عرض کیا کہ حضرت ان آیات سے یہ مسئلہ حل ہوا تلاوت کے دوران, تو حضرت نے مجھے دو دفعہ شاباش دی, شاباش شاباش. میں بہت خوش ہوا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا یہ جو اندازہ ہے یہ بالکل درست ثابت ہوا کہ شاعر اللہ کا جو احترام کرے گا تو اس کا ظاہر, اگر اس نے ظاہر اپنا اچھا بنا لیا تو وہ تو ہے ہی ظاہر تو اچھا, لیکن باطن بھی اس کا اچھے ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی کہ یہ اس کا باطن بھی متقین کے جیسا ہے. اسی لیے حکیم الامت, وہ تو وہ تھے حکیم الامت. ایک دفعہ خادم نے وہ یعنی کرتا حضرت کا وہ ٹانگا وہاں, حضرت نے کہا بھائی یہ کرتا ٹانگ دو, گرمی کے ایام تھے, حضرت نے کرتا اتارا اس کو دیا کہ ٹانگ دو. اس نے ایسی جگہ ٹانگا جہاں نیچے کوئی دینی کتاب رکھی ہوئی تھی, حضرت نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے، یہ میلا کرتا ہے میرا اور یہ کتاب کے اوپر آ گیا. تو وہ خادم کتاب کو ہٹانے لگا، فرمایا کتاب کیوں ہٹا رہے ہو، کتاب اپنی جگہ رکھے رہیں گے، اس میں تو حدیث ہے قرآن ہے، کرتا ہٹاؤ دوسری جگہ ٹانگو. ایک دفعہ ایک طالب علم کو دیکھا، اس نے مشکات کا نسخہ اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے، حدیث کی کتاب ہے، اچھی چوڑا اور لمبا نسخہ ہوتا ہے، وہ اس نے لیا ہوا اور موزے بھی ہاتھ میں، اسی ہاتھ میں موزے، اور وہ موزے ہوا سے مشکات شریف کو لگ رہے تھے. حضرت ظہر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، یعنی کانپ کر رہ گئے حکیم الامت، کانپ کر رہ گئے اور رک گئے. فرمایا تم طالب علم ہو، یہ موزے تمہارے حدیث کی کتاب پہ لگ رہے ہیں جو تم پیر میں پہنے جاتے ہیں، تم طالب علم ہو. بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو جن مشائخ جن اہل اللہ کے ہاں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، دراصل یہ وہ ہم کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں سے ان کو دل کے تقویٰ کی سند بھی مل جائے، دراصل یہ بات ہے. اور حج کے موقع حج کی آیات گزری، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تقریباً 10 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، ملائکہ نے بھی کی، حضرت آدم نے بھی علیہ السلام نے بھی کی، اور قریش مکہ نے بھی کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی کی، اور حجاج ابن یوسف نے بھی کی. تو ان میں ایک تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور یہ تعمیر وہ ہے کہ اس میں بیت اللہ کے نشان وغیرہ مٹ چکے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین کھدوا کر اور بیت اللہ کی جو پرانی بنیادیں تھیں وہ دکھائی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس پر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے. روایات میں آتا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 26 سال تھی، دونوں باپ بیٹوں نے مل کر تعمیر کی ہے. جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اعلان کیجئے، لوگوں کو بلائیے کہ اس گھر کے زیارت کے لیے آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس کو پہنچانا میرا کام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر آواز لگائی، اے لوگو اللہ کے گھر کا حج کرنے آؤ، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آؤ. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو تمام انسانیت تک، جو لوگ انسان اس دنیا میں تھے، سب تک اس آواز کو پہنچایا. نہ صرف وہاں تک پہنچایا بلکہ عالم ارواح میں جو انسان ابھی آئے نہیں تھے، جو عالم جیسے ہم لوگ اس وقت عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں اس آواز کو پہنچایا. جس آدمی، جس روح نے جتنی مرتبہ یا جس شخص نے جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا، اتنی ہی مرتبہ اس کو حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے. حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو اتنی ہی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ بیت اللہ کی تعمیر، اور یہاں پر بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، بس چاہے عقل میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، اللہ کا حکم پورا کریں، پھر اللہ وہ کریں گے جو اللہ کی قدرت میں ہوگا. ہم حکم پورا کریں، ہم تو حکم کے بندے ہیں، حکم پورا کریں. اور مشرکین کے جو بت تھے ان کے بارے میں یہ آیات گزری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تم سوچو تو صحیح، تم کر کیا رہے ہو؟ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ایک مکھی، ذرا ایک مکھی تو پیدا کر کے دکھائیں، مکھی کتنی حقیر مخلوق ہے، یہی پیدا کر کے دکھائیں. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہرگز، اور چاہے یہ سارے بت مل بھی جائیں، اس کے لیے ان کا اجتماع بھی ہو جائے، مل جائیں سب آ کے ایک جگہ جمع ہو اور ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی حقیقت کو کھولا ہے ان بتوں کی کیا حقیقت ہے. اور آگے اس سے بھی زیادہ زوردار بات ہے. فرمایا وہ جو مشرکین جو تھے وہ ان بتوں کے اکرام میں انتہائی خالص شہد وہ لگا, وہ اس وقت خالص ہی ہوتا تھا شہد, اس وقت ملاوٹ کا دور نہیں تھا, تو وہ شہد لگایا کرتے تھے ان کے سروں پر اکرام میں, ان بتوں کے سروں پر. تو ظاہر ہے جب وہ شہد لگاتے تھے تو مکھی آتی تھی, مکھی اس کو جو چوس کر وہ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ, یہ پیدا تو کیا کریں گے مکھی کو, جو مکھی ان کے سروں سے شہد لے کے جا رہی ہے ان کو تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ یہ شہد اس سے واپس لے لیں, اس مکھی کو روک لیں اور شہد واپس لے لیں, ان کو یہ بھی اختیار نہیں. یہ آگے جو بات فرمائی ہے اس سے بھی زیادہ حقیقت کو کھول دینے والی ہے بتوں کی, یہ حقیقت ہے ان کی, ان بتوں کی. تو مت ماری گئی ہے اپنی ایک قبیلے کا. ایک دفعہ ایسا ہوا, روایات میں آتا ہے ایک قبیلے کے کھجور کی پیداوار زیادہ ہو گئی, کھجوریں بچ گئیں, انہوں نے ان کھجوروں کو جوڑ جوڑ کر بت بنا لیا. اگلے سال پیداوار کمی ہو گئی, وہی انہیں کھجوروں کو کھا لیا. یہ حال ہے. تو خود اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے گویا کہ اپنے بتوں کی تعمیر کی, یہ حقیقت ہے ان بتوں کی. تو یہ تو آدمی کی مت ماری جاتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے پتھر کے وہ بت بنایا یا مٹی کا بنایا اور اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں, اس سے مانگ رہے ہیں. بننے سے پہلے وہ ان کا محتاج اور بننے کے بعد یہ اس کے محتاج. اور اس سے ملتا جلتا کچھ شائبہ ہمارے اس میں پایا جاتا ہے کہ قبروں سے وہی چیز مانگی جاتی ہے جو بتوں سے مانگتے تھے مشرکین, کیونکہ وہ قبروں سے مانگی جاتی ہے, قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں, قبروں کی گویا کہ طواف کیا جا رہا ہے اور قبروں پر گویا ایسی تعظیم کی جا رہی ہے جیسی تعظیم اللہ کی جاتی ہے. تو اور انہی سے اولاد مانگی جا رہی ہے, اولاد طلب کی جا رہی ہے. ہم وہاں تھر میں گئے تو ایک مزار دیکھا ہم نے, تو وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں مزار دیکھا, تو وہاں ایک چھوٹے چھوٹے مزار کے آس پاس جو دیوار تھی اس پہ جھولے لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے. تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا, میں نے یہ کیا ہے جھولے کیوں لٹکے ہوئے؟ کہنے لگے جس کے یہاں اولاد نہ ہو وہ یہاں کے جھولا لٹکا دے, یعنی یہ علامت ہے اس کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اولاد مل جائے, یہ جھولا اس لیے لٹکا کے جا رہا ہوں کہ مجھے اولاد مل جائے. تو یہ اولاد کا گویا سوال کرنے کے لیے وہاں جھولے بھی لٹکا دیے جاتے ہیں اور کوئی دعا بھی مانگتے ہوں گے اور جھولا بھی لٹکا دیتے ہیں وہ علامت کے طور پر. تو یہ ہے جی, اولاد کس سے مانگی جا رہی ہے, دیتا کون ہے, مانگا کس سے جا رہا ہے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر. کوئی بڑے سے بڑا پیرو, کوئی بڑے سے بڑا پیرو, سب محتاج ہیں اللہ, اور کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو سب اللہ کے محتاج ہیں. میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اولیاء سے مانگ رہے ہو, وہ تو خود اللہ سے مانگتے تھے, تم اللہ ہی سے مانگو. تو یہ العیاذ باللہ, تو یہ عذاب نہیں آئے گا, یہ زلزلے اور یہ سیلاب نہیں آئیں گے. کیا ہو رہا ہے قبروں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں, چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں, سجدے ان کو کیے جا رہے ہیں اور نظر و نیاز مانی جا رہی ہے غیر اللہ کی. اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں, ہم مسلمان ہیں. العیاذ باللہ, یہ تو اللہ کو غضب دلانے والی بات ہے. تو وہ مشرکین بتوں کو پوچھتے تھے, آج ہمارا یہ حال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ حقیقت ظاہر فرما دی کہ یہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے, شہد لے کر چلی جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے, یہ حقیقت ہے. وہ بوڑھا جو اس قبر میں مدفون ہونے سے پہلے وہ بیچارہ نحیف اور کمزور مفلوج ہو کر وہ انتقال ہوا, اس کا یہ پیشاب پخانہ کرنے بھی دوسروں کا محتاج تھا, اب وہ اس کے بعد قبر میں گیا، قبر میں جاتے ہی یہ وہ کمزور بوڑھا اور کمزور وہ شخص، اب وہ دوسروں کے لیے حاجت روا بن گیا، ہو دوسروں کی حاجت روائی کا اہل بن گیا، ہو وہ کہاں سے بھائی کیسے ہو گیا یہ؟ تو یہ تو بات عقل میں بھی نہیں آتی. قبر میں مدفون ہونے سے پہلے وہ دوسروں کا محتاج، اور قبر کے میں مدفون ہونے کے بعد سب اس کے محتاج. اب وہ اولاد بھی وہی دے رہا ہے، روزگار بھی وہی دلا رہا ہے، اور بارشیں بھی اسی کی برکت سے ہو رہی ہیں. وطن کیا کیا لوگوں نے سمجھا ہے، العیاذ باللہ. یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر شرک خفی کا ڈر ہے. وہی ہوا، یہ شرک خفی ہے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو شرک خفی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں کیا لیکن اللہ کی صفات میں شریک کر لیا. کسی اللہ کی صفت ہے اولاد دینا، اس میں بزرگوں کو شریک کر لیا. اللہ کی صفت ہے رزق دینا، اس میں بزرگوں کو شریک کر لیا. وہاں جا کے منت مانگو، نوکری نہیں مل رہی، وہاں چلے جاؤ فلاں مزار پہ. اب مزار بھی مختلف چیزوں کے لیے مشہور ہیں، اولاد کے لیے فلاں مزار پہ جاؤ، نوکری میں فلاں مزار پہ جاؤ، اور کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو فلاں مزار پہ جاؤ، فوراً پوری ہو جائے گی. ایک صاحب کو میں نے خود یہ بات کہتے ہوئے سنا، کہنے لگے وہاں سے جو تم گزرو گے نا، وہاں تمہاری گاڑی گزرے گی. وہ پتہ بتا رہے تھے یہ یہاں سے آپ گزریں گے تو پھر یہاں سے آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. لیکن ایک اور دیکھو، یہ بات یاد رکھنا، وہاں پہ جو مزار ہے تو وہ جو مزار آئے گا بیچ میں، تو اس کو یوں ہی کر کے گاڑی میں سے سلام ضرور کر دینا. پچھلی دفعہ ہم لوگ بھی گئے تھے تو ہمارے دو آدمی مر گئے تھے، حادثہ ہو گیا. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں گاؤں میں ان کا جانا ہوا تو ایک آدمی کہنے لگا میں غوث اعظم کی نیاز ضرور دوں گا، پچھلے سال میں نے نہیں دی تھی، میری بھینس مر گئی تھی. پچھلے سال میں نے نیاز نہیں دی تھی تو میری بھینس مر گئی تھی. غوث اعظم، یہ تو بہتان ہے ان بزرگوں پر کہ تمہارے دو آدمی مار دیے انہوں نے سلام نہ کرنے پر. کتنا بڑا بہتان ہے، ان کو سلام نہیں کیا تو انہوں نے دو آدمی قتل کر دیے تمہارے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز نہیں دی تو انہوں نے تمہاری بھینس مار دی. الحاظ باللہ، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ مت ماری جاتی ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے توحید کو سیکھا نہیں، سمجھا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم ضعف الطالب والمطلوب، آگے فرماتے ہیں دونوں، یہ بت پرست بھی اور جو جن کی بت کی پرستش کی جا رہی ہے، دونوں ہی ضعیف ضعیف ہیں، دونوں ہی محتاج ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.